سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، النبی المعجز والرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا على الله میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں اور بالخصوص امام اثر اجل اللہ تعالیٰ پر شریف کو ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا میرے پیشوا مقررین سے کہ ایک روایت کے اعتبار سے، اور ایک روایت معمولی روایت نہیں ہے بلکہ شیخ کلینی کی روایت ہے، اور شیخ کلینی ہمارے سب سے تین طبقات میں علماء کو تقسیم کیا گیا ہے، سابقین اور متوسطین اور متاخرین۔ تو سابقین میں سب سے زیادہ اسبق جو ہے سابقین میں بھی، ان میں شیخ محمد یعقوب کلینی کا نام آتا ہے۔ تو شیخ محمد ابن یعقوب کلینی جو اصول کافی کے مؤلف ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک روایت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 12 اور 17 ربیع الاول کا ایک اختلاف ہے کہ اکثر شیعہ علماء نے نبی کریم کی ولادت کی جو تاریخ لکھی ہے وہ 17 ربیع الاول لکھی ہے، اور اہل سنت کے پاس جو تاریخ نقل ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ نقل ہوئی ہے۔ اور 12 اور 17 میں جو اختلاف ہے وہ صرف تاریخ کا اختلاف ہے، مہینے کا اختلاف نہیں ہے۔ دونوں نے ہی مہینہ جو ہے وہ ماہ ربیع الاول ہی کا لکھا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی نے کہا ہو ربیع الاول اور کسی نے کہا ہو ربیع الثانی۔ مہینے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ تاریخ کا اختلاف ہے، اور یہ تاریخ کا اختلاف جزوی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین جو تجویز سامنے آئی ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئی تھی کہ اس اختلاف کو اتحاد میں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم الگ الگ تاریخ میں منانے کے بجائے ایک تاریخ سے شروع کر کے دوسری تاریخ تک مسلسل مناتے رہیں، کہ 12 سے 17 تک مسلسل نبی کریم کی ولادت کا جشن مناتے رہیں۔ جس طرح سے سوگ منایا جاتا ہے یا کسی بڑی عظیم شخصیت کی جب ولادت کی تاریخ منائی جاتی ہے تو ایک دن نہیں منائی جاتی بلکہ کم از کم 3 دن منائی جاتی ہے۔ عید منائی جاتی ہے تو کم از کم 3 دن تک عید منائی جاتی ہے، جیسا عید الفطر اگر منائی جاتی ہے تو 3 دن تک عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بڑی جو عیدیں ہیں انہیں 3 دن تک وہ عید منائی جاتی ہے۔ تو اب اگر نبی کریم کی ولادت کا جشن 3 دن نہیں بلکہ پورا ہفتہ منایا جائے تو کیا غلط ہے؟ بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ نبی کریم کی ولادت کا جو جشن ہے شاید قدرت یہی چاہتی ہے کہ نبی کریم کا جو جشن ولادت ہے وہ صرف ایک دن نہ منایا جائے بلکہ سارے مسلمان ایک ہفتے تک آپ کا جشن میلاد مناتے رہے. صلوات پڑھے محمد والا. تو 12 اور 17 کے اختلاف کو ختم کیا جائے اور اختلافات ہی کو ختم کیا جائے. تو جتنے اختلافات ہیں ایک ایک کر کے اسے ختم کیا جائے, کیونکہ اختلافات ہم کو یعنی خود مسلمانوں کے جسد کو کمزور کر دے گی اور دشمنوں کو قوی کرتے چلے جائے گی. ہمارا ہر اختلاف دشمن کو قوی کرے گا اور ہمیں کمزور کرے گا. تو دو اس کے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ ہے اختلاف کا کہ ہم اندرونی طور پر کمزور ہوں گے. ہر اختلاف ہمیں کمزور کرے گا, اس میں کسی کو شک ہے کہ ہمارا ہر اختلاف ہم کو کمزور بنا دے گا. اختلاف کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. اگر بیماری ہمارے جسم میں آتی ہے تو ہمارے جسم کو نڈھال کر دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے. ایک بیماری, دو بیماری, تین بیماری, مسلسل بیماریاں ہمارے جسم میں وارد ہوتی رہیں گی تو ہمیں نڈھال کر دے گی اور ہمارے دشمن کو قوی کر دے گی. جیسے ہم کمزور ہوں گے خود بخود ہمارا دشمن قوی ہوتا چلا جائے گا. اگرچہ کہ وہ قوی نہیں ہے لیکن ہماری کمزوری اسے قوی کر رہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ قوی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ ہم سے زیادہ قوی نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ کمزور ہو. اس صورت میں جبکہ ہم متحد ہوں, اگر ہم متحد ہوں تو ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے کسی قیمت میں. لیکن خود ہمارا اپنا اندرونی اختلاف ہمارے دشمن کو قوی کرتا چلا جائے گا, ہم کو کمزور کرتا چلا جائے گا. تو ایک اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان میں, جزوی اختلافات ہم نے اتنے زیادہ پیدا کر لیے ہیں جو اپنی جگہ پہ جو اختلاف نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اختلاف بنا لیا ہے. دیکھیے جب ہم کچھ اشتراکات بھی ہوتے ہیں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں. جب ہم اختلافات کو دیکھتے ہیں تو اپنے درمیان میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں, جب ہم اشتراکات کو دیکھتے ہیں تو مشترک ہو سکتے ہیں. اتحاد کو دیکھیں گے, نظر اتحاد پہ رہے گی تو متحد ہو جائیں گے, نظر اختلافات پہ رہے گی تو ہم اشتراک کا شکار ہو جائیں گے. تو اب یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہماری نیتوں پر بات ہے کہ ہم متحد ہونا چاہتے ہیں یا ہم آپس میں بڑھ جانا چاہتے ہیں. یہ ہماری نیت کے اوپر بات ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہماری نیت کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک اشتراک ہے اور ایک اختلاف ہے. نبی کریم مثال کے طور پر, یہ چھوٹی سی بات ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے, اب بس تاریخ کا اختلاف ہے, مہینے میں اشتراک ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو جو بالکل جو ہے واضح سی مثال ہے, جو حقیقی مثال ہے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. مہینے میں اشتراک ہے, تاریخ میں اختلاف ہے. تو جو اشتراک ہے ہماری نظر اس کی طرف نہیں ہے, جو اختلاف ہے اس کی طرف ہماری نظر ہے. اور اختلاف کو دیکھ کر ہم اختلاف کیے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ میلاد منانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے کہ آج ان کی تاریخ ہے, جب ہماری تاریخ آئے گی تو ہم منائیں گے. آج ان کی تاریخ ہے وہ منائیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری تاریخ میں نہیں منائیں گے, ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہاری تاریخ میں نہیں منائیں گے. اس طرح سے دونوں الگ الگ تاریخوں میں منائیں گے. تو اس میں دشمن فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ ہم نے جزوی اختلافات کو دیکھا, کلی اشتراک کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. اسی طرح سے آپ جتنی چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں یہی آپ کو ہر جگہ یہی بات محسوس کریں گے. آپ میری اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے اور آپ مسلمانوں کے درمیان میں رہیے, اجتماع مسلمین میں حرکت کیجئے، اس کے بعد میں آپ کو اس بات کا قدم قدم پر احساس ہوگا کہ کس طرح سے ہم استراحت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح سے ہم منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری صفوں میں کس طرح سے دراڑ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. عام اس کی طرف آپ توجہ دیجئے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اتحاد ہے، نماز میں اتحاد ہے، صرف ہاتھ کے کھولنے اور بند ہونے میں اختلاف ہے. تو ہماری نظر اختلاف کے اوپر ہے، اتحاد کے اوپر نہیں. ہماری توجہ جو ہے اتحاد کی طرف نہیں ہے. نماز میں اتحاد ہے، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں. جہاں پر جو ہے ہمیں چھوٹا سا جو ہے وجہ ملتی ہے اختلاف کی، بس اس کو جو ہے ہم سبب بنا لیتے ہیں، اختلاف کا سبب بنا لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں ملتی ہے تو اس کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، یعنی ہم بہانوں کی تلاش میں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کے لیے بہانے تراشی کر رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کے کام کریں. یعنی نماز پڑھیں تو الگ الگ ہو کے پڑھیں، مسجدیں بانٹ لیں، اوقات کو بانٹ لیں، جبکہ اوقات میں اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی بہانہ بنایا، جبکہ کوئی بہانہ اس کے اندر نہیں ہے. ہم ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس کو بہانہ بنا دیا. مسلمان جس وقت ظہر کی نماز پڑھتا ہے، کیا سارے مسلمان اس وقت ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جس وقت مسلمان عصر کی نماز پڑھتا ہے، کیا اس وقت سارے مسلمان عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جس وقت مسلمان مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس وقت سارے مسلمان نہیں پڑھ سکتے؟ اور جس مسجد میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس میں سارے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہ سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. نہ مسجد شیعہ ہوتی ہے، نہ مسجد سنی ہوتی ہے. پڑھنے والے شیعہ سنی ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتا. لیکن نماز نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ شیعوں کی نماز ہو رہی ہے، یہ سنیوں کی نماز ہو رہی ہے. نماز شیعہ سنی نہیں ہوتے، پڑھنے والے شیعہ اور سنی ہو سکتے ہیں. نماز شیعہ اور سنی نہیں ہوتی. اسی طرح سے روزہ ہے، روزہ شیعہ سنی روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ رکھنے والے شیعہ اور سنی ہو سکتے ہیں، لیکن خود روزہ تو شیعہ سنی نہیں ہوتا. لیکن ہم وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد کھولیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نماز سے پہلے کھولیں گے. کیا اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ سب مل کر ایک وقت میں افطار نہیں کر سکتے؟ لیکن دیکھیے، صرف بہانہ بازی ہے. آپ دیکھیے کتنی بہانہ بازیاں. جبکہ اگر ایک ساتھ اگر روزہ کھولے تو کیا نہیں کھول سکتے؟ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس ضروری ہے کہ نماز کے بعد کھولے. کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروری ہے کہ نماز سے پہلے کھولے. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک یہ مستحب ہو، لیکن کسی کے نزدیک یہ مستحب ہو. لیکن اتحاد سب کے نزدیک واجب ہے. سب کہتے ہیں کہ اتحاد واجب ہے. اور فرمایا، کسی سے بھی آپ پوچھیں، اتحاد واجب ہے یا اختلاف کو ہم مستحب کو چھوڑ کر اتحاد کی خاطر مستحب چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اختلاف کرنا حرام ہے یا نہیں؟ تو کیا مستحب اہم ہے یا حرام سے اجتناب اہم ہے؟ آپ بتائیے، حرام سے اجتناب کرنا ضروری ہے یا مستحبات پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو مستحبات کو چھوڑا جا سکتا ہے. اگر کوئی افطار میں آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے تو سبھی یہ کہتے ہیں، حضور کی سنت یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ افطار پہلے کر لیجئے، نماز مغرب بعد میں پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان انتظار دیکھ رہا ہے آپ کا افطار. اس کے ساتھ اتحاد کرنا یہ آپ کے لیے فضیلت ہے، نماز بعد میں پڑھیں، اس وقت یہ چیز فضیلت رکھتی ہے. ہاں، اگر کچھ مسلمان اکثریت ہے جہاں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے بعد افطار کریں، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خاطر تھوڑی دیر تک اور توقف کر لیجیے. اس سے آپ کا روزہ مکروہ تو ہو سکتا ہے آپ کی فطرت کے حساب سے، لیکن حرام تو نہیں ہو جائے گا. تو مکروہ اور مستحبات کو چھوڑ کر اصل واجب اور اصل حرام کی طرف توجہ دیں کہ جو اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا توقف کر لیتے ہیں اور مسلمان کے ساتھ, ہاں اگر آپ پانی پی لیجئے, ایک کھجور کھا لیجئے, لیکن اصل افطاری ایک دسترخوان پر بیٹھ کر آپ اگر مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں تو اس میں کیا نوع نقصان ہو جائے گا. تو مسلمان اس بارے میں سوچیں, دیکھیے ایک لوگ نہیں بلکہ سارے لوگ سوچیں اس بارے میں, سارے لوگ اس بارے میں توجہ دیں. علماء اس وقت جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ علماء میدان میں آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء ہی نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہے دونوں علماء نے کیا ہے. یہ کب کیا ہے؟ انگریزوں کے زمانے میں زیادہ کام ہوا ہے, اور ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ہندوستان کی تاریخ میں یا جہاں جہاں پر بھی دشمن وارد جہاں نہیں ہوا ہے جن ممالک میں, وہاں پر آپ دیکھیں گے اتحاد آپ کو ملے گا. جیسے ہی دشمن آیا ہے اس نے جو ہے ان بہانوں کو بہانہ بنا کر دونوں طرف کے علماء کو, آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے آنے کے بعد ادھر بھی سر کا خطاب دیا, ان کو بھی سر کا خطاب دیا, ان کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا, ان کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا. تو یہ جو ہے علماء کو شمس العلماء کا خطاب دیا کرتے تھے, اور جو ہے اسکالر کو سر کا خطاب دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, دونوں علماء کو شمس العلماء کا خطاب دے کر دونوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے. لکھنؤ کے اختلافات آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے ہوا دی ہے, انگریزوں نے اس کو ہوا دی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں تھی. جس وقت اودھ کی حکومت تھی لکھنؤ میں اختلافات نہیں تھے. جس وقت قطب شاہیوں کی حکومت تھی حیدرآباد میں, آپ کو اختلافات نہیں ملیں گے, شیعہ سنی اختلاف نہیں ملے گا. ایک ہی مکہ مسجد تھی جس میں شیعہ بھی نماز پڑھتے تھے, سنی بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ قطب شاہیوں کی بنائی ہوئی مسجدیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطب شاہیان, سب جانتے ہیں کہ قطب شاہیان ایرانی شیعہ تھے جن کے صفوی دور میں جن کی رشتہ داریاں تھی. جس وقت اصفہان میں صفویوں کی حکومت تھی, اس وقت حیدرآباد میں قطب شاہیان کی حکومت تھی. قطب شاہیان بھی ایرانی تھے, صفویان بھی ایرانی تھے. جس وقت اصفہان میں صفویوں کی حکومت تھی, اس وقت حیدرآباد میں قطب شاہیان کی حکومت تھی. یہ دونوں ایک ہی نسل سے بھی تعلق رکھتے تھے, ایک ہی مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے, ایک ہی فرقے سے بھی تعلق رکھتے تھے. لیکن کیا اس وقت اختلافات تھے؟ اس وقت اختلافات نہیں تھے. آج بھی آپ جا کے دیکھیے مکہ مسجد میں سنی بھی نماز پڑھتا ہے. کوئی سنی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ شیعہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے, یہ کافر کی بنائی ہوئی مسجد ہے, یہ نجس ہے یہ مسجد, اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی ہے. ورنہ اگر ایسا کوئی فتویٰ آ جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 500 سے زیادہ بلکہ 1000 سے زیادہ مسجدیں صرف حیدرآباد میں, وہ میں سارے جو ہے وہ آندھرا پردیش کی بات نہیں کرتا, صرف حیدرآباد کے اندر شاید جو ہے 1000 اور 1500 سے زیادہ صرف قطب شاہیوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں, وہ سب کے سب ان کو مل جائیں گے. کیا کوئی ایسا فتویٰ آ سکتا ہے جو کہے کہ شیعوں کی بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی نہیں فتویٰ دے سکتا, کسی نے بھی نہیں دیا. سارے لوگ قطب شاہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. گولکنڈہ قلعے کو دیکھنے کے لیے سب لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو مسجدیں ہیں گولکنڈہ قلعہ میں, اس میں سارے مسلمان آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں. اور قطب شاہیوں کو سارے مسلمان اپنا جو ہے وہ اپنے عمرا اپنے بادشاہوں میں ان کا شمار کرتے تھے. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت قطب شاہیوں کی حکومت تھی, یا جس وقت جو ہے آصف جاہیوں کی حکومت تھی, جس وقت شیعہ حکومت رہی ہو یا جس وقت سنی حکومت رہی ہو, اختلافات آپس میں نہیں تھے. جیسے ہی دشمن آیا ہے ہمارے درمیان اختلاف ڈالتا ہے. لکھنؤ کی تاریخ آپ دیکھیے, آپس میں رشتے داریاں تھی, آپس میں خاندان جو ہے وہ تقسیم نہیں تھے, لیکن انگریزوں نے آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ڈالا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اس وقت موجودہ تاریخ میں بھی آپ دیکھیے, جیسے جیسے مسلمان قریب آنے کی کوشش کرتا ہے دشمن کہتا ہے کہ تم کیسے ایران سے قریب ہو رہے, ایران تو شیعہ ملک ہے. کس طریقے سے آپ ایران سے نزدیک ہو رہے ہیں, اس طرح سے دشمن کیا چاہتا ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف ڈالے اور اس اختلاف سے خود فائدہ اٹھائے, ان کو بھی ہتھیار بیچے, ان کو بھی ہتھیار بیچے. اب ہتھیار بیچنے کے لیے ان کا کاروبار چلنا ہے, وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو بھی ہتھیار دیں, ایران کو بھی ہتھیار دیں, دونوں کو ہتھیار دیں. اور سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیفینس کی صلاحیت بہت کمزور ہے, تمہارے پاس ہتھیار بہت کم ہے, ایران کے پاس ہتھیار زیادہ ہے, تمہارے پاس فوج کم ہے, اس کے پاس فوج زیادہ ہے, لہذا جو ہے ہم تم کو ہتھیار زیادہ بیچیں گے, ہم تم کو جو ہے عددی طاقت زیادہ فراہم کریں گے تاکہ تم اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جبکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں کو لڑانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ دشمن کوشش کر رہا ہے. دشمن چاہ رہا ہے کہ دونوں لڑتے رہیں تاکہ ان کے ہتھیار بکتے رہیں. یہ ہے دشمن کی سازش. لیکن اس سازش کو کچھ مسلمان سمجھ رہے ہیں, کچھ مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں. جب بھی بات آتی ہے, سینئر صحافی موجود ہے, جب بھی اختلافات کی بات آتی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں, ایران کہتا ہے ہم نہیں لڑیں گے کسی صورت میں سعودی عرب سے, نہیں لڑیں, ہم تو اتحاد چاہتے ہیں سعودی عرب سے. لیکن سعودی عرب کہتا ہے نہیں, ہم جنگ لڑیں گے ایران سے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن سے ملے ہوئے ہیں. جو مسلمان دشمن سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے, وہ جھگڑے کی بات کرتا ہے. جو جھگڑے کی بات کرے, جو اختلاف کی بات کرے, سمجھ جاؤ اس کا رشتہ دشمن سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ملاج ہے عزیزان گرامی, یہ ایک پہچان ہے مسلمان کو پہچاننے کی کہ جو مسلمان جھگڑے کی بات کرتا ہے, جو مسلمان کسی مختلف مسلمان سے اختلاف کی بات کرتا ہے, کوئی مسلمان کسی مسلمان سے لڑنے کی بات کرتا ہے اور ملنا نہیں چاہتا, جھگڑا کرنا چاہتا ہے, اختلاف کرنا چاہتا ہے, بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے, آپس میں ملنا نہیں چاہتا, یہ جان لیجئے, یہ یقین کر لیجئے کہ اس کا رشتہ دشمن سے جڑا ہوا ہے. اس نے دشمنوں سے ساز باز کر رکھی ہے, جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف کرے. اور وہ مسلمان کہ جو دشمن سے لڑنا چاہتا ہے اور بھائیوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ درحقیقت سچا مسلمان ہے. یہ پوری تاریخ حضور کے آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے مزاج میں. وہ مسلمان جو اتحاد کرنا چاہتے تھے, وہ نبی کے خاندان والے تھے, نبی کے رشتہ دار تھے, جو چاہتے تھے کہ جھگڑا نہ ہو مسلمانوں میں, جو چاہتے تھے کہ اختلاف نہ ہو مسلمانوں میں, جو چاہتے تھے کہ جھگڑا نہ ہو مسلمانوں میں. حتیٰ کہ خلافت سے امیر المومنین کو دستبردار ہونا پڑا, لیکن کبھی بھی امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی مسلمانوں کے خلاف میں, جھگڑا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کچھ مسلمان تھے تو جھگڑا کروانا چاہ رہے تھے, تو جو جھگڑا کروانا چاہ رہے تھے وہ دشمن سے ملے ہوئے تھے. یہی بات آج تک آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ حملہ آور ہیں وہ دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے وہ جو بھی جتنے بھی چاہے وہ داعش ہو, چاہے طالبان ہو, جتنے بھی جنگجو یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, یہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو دشمنان اسلام پہ حملہ کرنا چاہیے تھا. یہ دشمنان اسلام پہ حملہ کرنے کے بجائے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں, یہ جھگڑا کر رہے ہیں مسلمانوں سے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں, اختتام تک پہنچا رہا ہوں. بس آخری جو جملے میں آپ کے سامنے نتیجے کے بطور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ جو اختلاف اور اتحاد کی بات ہے یہ کہاں تک آ کے پہنچی ہے. اس وقت جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بہ رہا ہے, اور وہ لوگ جو اتحاد کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ اس قتل میں شریک ہیں, وہ لاکھوں مسلمانوں کے خون میں شریک ہیں کہ جو لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو اختلافات کر رہے ہیں, جو اتحاد پسند نہیں کرتے, جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں دراڑیں پڑتی رہیں, مسلمان آپس میں بٹتا رہے, مسلمان آپس میں انتشار کا شکایت رہے. یہ جو ذہن ہے یہی ذہنیت ہے کہ جو قتل میں شریک ہے جتنے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے ان تمام مسلمانوں کے خون میں وہ ذہنیتیں شریک ہیں, وہ انسان شریک ہیں, وہ افراد شریک ہیں, وہ لوگ شریک ہیں, ان بے گناہ بچوں کے قتل میں وہ لوگ شریک ہیں. آپ کہیں گے ہم کہاں سے شریک ہیں؟ سیریا میں خون بہ گیا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، شام میں خون بہا اس کے ہم ذمہ دار ہیں، عراق میں جو مسلمانوں کا خون بہا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس خون کے. آپ کا شمار خاتلان میں ہوگا. جب آپ محشر میں اٹھائے جائیں گے تو آپ کے پاس جو نام اعمال دیا جائے گا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ 10,00,000 مسلمانوں کے خاتل ہیں. آپ کہیں گے کہ پروردگار، میں نے تو ایک انسان کا بھی قتل نہیں کیا تھا. لیکن اللہ کہے گا کہ تم اس قتل سے راضی تھے، اس قتل سے راضی تھے، اور تم جو لوگ حملہ آور تھے ان کی تم تائید کر رہے تھے. جو لوگ آج داعش کی تائید کر رہے ہیں، جو لوگ آج ان خاتلوں کی تائید کر رہے ہیں، ان کا شمار بھی خاتلوں میں ہوگا. جب خاتلوں پہ لعنت پڑی جائے گی تو ان پر بھی لعنت پڑی جائے گی جو اس قتل سے راضی ہیں. جو لوگ بھی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چاہے وہ شیعوں کے درمیان میں اختلاف ڈال رہے ہوں جو لوگ، تو جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں، جو لوگ اختلاف کا سبب بن رہے ہیں، اختلاف کے جتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس میں وہ لوگ شریک ہیں کہ جو لوگ اختلاف کروا رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اختلاف ہوتا رہے اور اللہ اور رسول کی خاطر بھی ہم نہیں ملیں گے. یہ ہے عزیزان گرامی آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلاف کس کو پسند ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں. یہ جو اختلاف آپ کر رہے ہیں وہ کس کی پسند کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ اختلاف رہے، رسول چاہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف رہے، ائمہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف رہے، علماء چاہتے ہیں آپ کے یہ اختلاف رہے، یا آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اختلاف کر کے؟ اختلاف کر کے، کسی سے ملاقات نہ کر کے، کسی سے جھگڑا کر کے، کسی سے دشمنیاں مول کر آپ خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں، راضی کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ تو معلوم ہوگا کہ آپ اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر منہ موڑ لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے دامن بچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو جو حملہ کر رہے ہیں ان سے آپ خوش ہیں، ان سے آپ راضی ہیں، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ لوگ شکست کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیے اس وقت پورے اردو اخبارات خاموش بیٹھے ہوئے کہ داعش کو شکست ہو گئی. جب داعش کو شکست ہوئی تو اس کا جشن مسلمان کیوں نہیں منا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ جھگڑا ختم ہو گیا تو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کا خون جو نہیں بہ رہا ہے اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر داعش کو شکست ہوتی ہے تو اس سے آپ اس کا جشن کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دونوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس شکست کا جشن آپ کیوں نہیں منا رہے؟ آپ اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ اگر آپ منائیں گے تو اس میں فاتح خامنہ ای کو کہا جائے گا، فاتح حسن نصر اللہ کا نام لیا جائے گا، فاتح سیستانی صاحب کا نام لیا جائے گا، اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی فتح کا اعلان کریں. اس لیے کہ آپ تو ضد مرجعیت ہیں، آپ تو ضد ولایت فقیہ ہیں، آپ ولی فقیہ کو نہیں مانتے، آپ مراجع کو نہیں مانتے، آپ مجتہدین کو نہیں مانتے، لہذا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے داعش کی شکست پر. اور وہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ داعش ہم سے تعلق رکھتا تھا تو یہ بھی غلط ہے، اور اس کی وجہ سے اگر جشن نہیں منا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. تو میں آپ کو دوہری مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک طرف تو میلاد مصطفیٰ کا یہ جشن ہے، اور یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ جو جشن منایا جائے گا وہ داعش کی شکست کا جشن منایا جائے گا، اور فتح اسلام کا کیا جشن منایا جائے گا، اور فتح اسلام کی خوشی منائی جائے گی، پاسداران اسلامی کی فتح کا جشن منایا جائے گا، اور قاسم سلیمانی کی جیت کا جشن منایا جائے گا، اور مسلمانوں کی کامیابی کا جشن منایا جائے گا، اور ان شہیدوں کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے دفاع حرم میں اپنی جانیں قربان کی ہے. ان کے پسماندگان کو ہم جو ہے وہ مبارکباد عرض کریں گے کہ اتنی جلدی سے دیکھیے خون کے، آپ نے دیکھا کہ دیدی کے خون ناحق پروانے شمارا، چندہ امانہ داد کے شبرا سحر کو نظر، کہ اتنی جلدی آپ نے محسن حججی کی شہادت کا رنگ دیکھ لیا. یوں شہادت واقع ہوئی، یوں کامیابی نصیب ہوئی، یوں شہادت واقع ہوئی، اور یوں داعش کی شکست واقع ہوئی. ادھر سر قلم ہوا تن سے جدا ہوا، ادھر فتح کے نقارے بجنے لگے، اور ادھر ظلم کا خاتمہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں شہادت کا رنگ، اسے کہتے ہیں شہید کی طاقت، اسے کہتے ہیں نیکی اور بدی کی جب جنگ ہوتی ہے تو فتح نیکی کی ہوتی ہے، حق و باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو کامیابی حق کی ہوتی ہے، اور کامیابی جو ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا جس طرح سے تو نے نبی کی آمد پر ظلم کے اندھیروں کو اور تاریکیوں کو دور کیا تھا، جس طرح سے تو نے انسانوں کو نجات دی تھی اندھیروں سے، اور جس طرح سے تو نے نجات دی تھی ظلمتوں سے، جس طرح سے تو نے نجات دی تھی تاریکیوں سے، جس طرح سے تو نے نجات دی تھی مسلمانوں کو، اسی طرح سے تو حجت العصر کے ظہور سے سارے دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو نجات عطا فرما۔ کہ پروردگار منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیز فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کے اجتناب فرما۔ حاضرین کے مرحومین مومنین مومنات، ارواح میں